انجام عشق مزاجی اور عشق حقیقی، انجام عشق مزاجی اور عشق حقیقی، جو غیروں سے دل لگاتا ہے اس کا انجام، اور اللہ سے بھی دل لگاتا ہے، اللہ پر اپنی زندگی کو فدا کر دیتا ہے اس کا انجام۔ جہاں رنگوں میں رنگ گونا ہوں کا نظر تھا، جہاں رنگوں میں رنگ گونا ہوں کا نظر تھا، جیسی جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے چہرے پر اللہ کا نور اور تابانی بڑھتی چلی جاتی ہے، چہرہ مبارک کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ ایسا نور، ایسی چاشنی، ایسی کشش، بال بال محبت کا دریا معلوم ہوتا ہے، انگ انگ محبت کا دریا معلوم ہوتا ہے، اور جو حسینوں پہ مرتے ہیں، جو حسینوں کو تاکتے جھانکتے رہتے ہیں، ان پر اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں، ان کے چہرہ دھواں دھواں معلوم ہوتا ہے، چہروں کے اوپر ان کے نوسط برستی معلوم ہوتی ہے۔
جہانِ رنگوں میں رنگ گونا ہوں کا منظر تھا، جہانِ رنگوں میں رنگ منظر تھا، مگر ہر عین رنگوں کا حال رنگ ابتر تھا، مگر ہر عین رنگوں کا حال رنگ ابتر تھا۔
مردہ لائف مجھے سر پہ نظر کر کے ان سے بچ بچا کے جو رہتا تھا اس نظام رنگ و بو سے وہ الگ ہو کے رہتا تھا بالکل
نظام رنگ و بو سے ہو کے جو ماں جیتا
اسی ماں سے
خدا کا رنگ ہر بعد وہ اللہ ہی کو بھول گئے, باہر نکلے تو اللہ کو بھول گئے, دفتر میں گئے اللہ کو بھول گئے اور اللہ سے اللہ کا خوف جاتا رہا. یہ نہ ہو, ٹپنا کھولنا مردوں کے لیے ہر اس وقت واجب ہے جب چل رہے ہوں, جب کھڑے ہوئے ہوں اور اوپر سے آنے والے لباس سے, اور ٹپنے کا ڈھانکنا اوپر سے آنے والے لباس سے حرام ہے اور جہنم میں جلنے کی وعید ہے. دو کام تو یہ ہو گئے اور دو کام یعنی یہ اسٹرکچر کے ہو گئے, اسٹرکچر اس سے ہمارا اللہ والا ہو جائے, اور دو کام باطن کے ہو گئے. ایک آنکھ کی حفاظت کو یا فنشنگ ہے, ایک آنکھ کی حفاظت کے تمام نامحرموں سے بازار میں پھرنے والی عورتیں ہوں یا گھروں میں نامحرم رشتے دار ہوں, بھابھی ہے سالی ہے اور یہ وہ بھابھی ہے سالی ہے پھوپھی زاد ہیں چچا زاد ہیں تایا زاد ہیں اور خالو ہے پھوپا ہے. خالو تو بروزر خالو ہے, چھاپا مارتا خالو کی طرح بچیوں کے اوپر سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے, بڑے یہاں چلے آ رہے اور حرام لذت بھی لیتے ہیں. کیسے کیسے لوگ غائب ہو گئے الحمد للہ, ان کو معلوم ہی نہیں تھا. معلوم ہوا تو جن کی عقل سلیم تھی اور ان کے ایمان میں سلامتی تھی, انہوں نے اس سے رجوع کیا, توبہ کی. وہ خالو سے بھی پھوپا سے بھی جو ہے وہ پردہ ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے جیٹھ سے دیور سے بہنوئی سے اور تمام کزن جو پھوپی داد خالہ داد تایا داد کر کے اور جو بھی ذریعہ ہو موبائل ہے یا نیٹ ہے یہ بھی اور آپ کی حفاظت ہر نامحرم سے اور بیریش لڑکوں سے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہے, داڑھی کی عمر ہے لیکن داڑھی نہیں آئی ہے. اور فقہا نے لکھا ہے کہ 7-8 سال کا بچہ جس نے مجتہاد میں شمار ہوتا ہے یعنی جس قابل ہو جاتا ہے ان جہاں سے چہرے میں کشش پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جن لوگوں کو مرض ہے وہ تو ان کو تو سخت احتیاط کرنی چاہیے. اور جب تک داڑھی نہ آئے, اور میرے مرشد نے فرمایا کہ داڑھی بھی اس کا معیار نہیں رہا فوجہ قیامت میں, بلکہ ہر اس سے جس سے چہرے پر میلان ہوتا ہو, دل میلا ہوتا ہو. عجیب تاریخ حضرت نے فرمائی میلان کی کہ جس کو دیکھنے سے دل میلا ہوتا ہو, تو چاہے اگر اس کی داڑھی بھی ہو, حکومت دے دے. تو یہ تیسرا کام نگاہ کی حفاظت, اور چوتھا کام دل کی حفاظت. یہ ایسی بڑی بڑی عبادتیں ہیں, خدا کی قسم ایسی بڑی عبادت ہے کہ جو آدمی یہ کام کر لے تو اس کے دل میں اللہ ہی اللہ کو پا لیا. قسمیں کھا کھا کر تو حضرت نے رو رو کر تو بیان فرمایا ہے کہ ان چار کاموں پہ جو عمل کر لے گا وہ چھوٹی موٹی نہیں بلکہ اولیاء صدیقین کی سب سے بڑی جو ولایت کا درجہ ہے اولیاء صدیقین کا, اس کو پا لے گا. کہ دل کی حفاظت اسی کو نصیب ہوگی جس کے دل میں اللہ ہے, ورنہ دل کے خیالات, دل میں جو گندے گندے خیالات پکا رہا ہے وہ کس کو خبر ہے. اگر یہاں بیٹھ کے آدمی دل میں گندے خیالات پکائے تو کسی کو بھی نہیں خبر, شہر کو بھی نہیں خبر, سوا اللہ کے کسی کو خبر نہیں کہ اگر دل میں اس کی کیا خیالات پک رہے ہیں. تو جو شخص جس شخص کو دل کی حفاظت نصیب ہو گئی سمجھو اسے اللہ کے لیے. تو یہ چار کام تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم خوب اہتمام کے ساتھ اس کا جو ہے وہ عمل رکھیں. یہ نگاہ کی حفاظت سختی سے کریں, نگاہیں اور سیدھی چلیں سیدھے سیدھے, کتوں کی نہ جانب لپک جائیے. نگاہ نیچی ہو, عادت رکھ لیں کہ نگاہ ہم نے نیچی رکھنی ہے, نیچی رکھ کے چلنا ہے. سنت بھی یہی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے کہیں بھی تو نگاہیں نیچی ہوتی تھیں آپ کی, سنت ہے. ادھر ادھر بے ضرورت دیکھو ہی نہیں, کیوں دیکھو؟ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں. دنیا میں آئے ہیں تو اس طرح سے رہو کہ رہتا ہوں میں جہاں میں ہوں جیسے یہاں کوئی نہیں. بس اس طرح رہو, اپنے اللہ کو ہر وقت اللہ کی ذات سے چپکائے رکھو, اپنے آپ اللہ کی یاد کو اپنے قلب میں سمائے رکھو, اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھو, اور مرنے والی اور پانی چیزوں سے اپنے دل کو بچاؤ. بس انشاءاللہ دیکھو کہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہی جنت ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ماہ رمضان حضرت والا فرماتے ہیں, لیکن اگر کسی شخص کے مزاج میں کنجوسی غالب ہو اور زکات نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ زکات دینے میں مجھے اذیت ہوتی ہے. یعنی اس سے پچھلا مضمون سے مختلف ہے یہ جو حضرت نے فرمایا کہ بد نظری کرنے سے انسان کو خود بھی تکلیف ہوتی ہے. جو بد نظر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. حضرت والا نے یہ علم عظیم حضرت والا کو عطا ہوا کہ خود کو بھی تو تکلیف دے رہا ہے, جب چونکہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے جائز نہیں ہے, تو اپنے آپ کو تکلیف دینا کیسے جائز ہوگا. اسی اعتبار سے بھی اللہ نے بد نظری کو حرام کر دیا. تو اسی طرح دل کو تکلیف دینے کے معاملے میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر مزاج میں کنجوسی غالب ہو اور زکات نکالنے میں تکلیف ہو رہی ہو, اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ زکات دینے میں مجھ کو اذیت ہوتی ہے, مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے, لہذا میں سوچتا ہوں کہ زکات نہ دوں. یہاں چاہے نفس کو کتنی بھی تکلیف ہو رہی ہو زکات دینی پڑے گی, ورنہ تو نماز میں بھی کہے گا کہ ہم کو تکلیف ہوتی ہے, زکات میں بھی تکلیف ہوتی ہے, حج اور روزے میں تکلیف ہوتی ہے. اس بہانے سے تو اسلام کے کسی حکم پر عمل نہیں کرے گا. ایسی تکلیف جس سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہو اس تکلیف کو اٹھانا فرض ہے. نظر بازی کی تکلیف کوئی فرض ہے؟ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا, حرام کے لیے تکلیف مت اٹھاؤ. لہذا رمضان میں خصوصاً بدنگاہی سے بچو. دو بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے, ان میں سے ایک یہی بدنظری ہے جس کی میں تفسیر پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بدنظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے. یعنی جہاں یغضو ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ نظر بچائیں, وہیں یغضن بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. لیکن ان اللہ قبیر بما یصنعون فرمایا, اور یصنعون صنعت سے ہے, اور صنعت کہتے ہیں مصنوع کو, جیسے طرح طرح کی مصنوعات. جتنا یہ اشکال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یصنعون کیوں نازل فرمایا, نظر بازی کی تو فعل ہے عمل ہے, پھر یفعلون اور یعملون اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل نہیں فرمایا, یصنعون نازل فرمایا. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ خدا
یہاں کوئی کتاب نہیں ہے مگر اے کتاب کے نازل کرنے والے آپ یہاں بھی ہیں، لہذا اس کا جو مفہوم آپ کے نزدیک ہو میرے دل میں عطا فرمائیے۔ فوراً دل میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر یہاں کراچی آ کر تفسیر روح المعانی دیکھی تو جدہ میں جو مضمون دل میں عطا ہوا تھا وہی تفسیر روح المعانی میں ملا کہ نظر باز کے چہرے کے مختلف ڈیزائن بنتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی دانے دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی پیچھے، اور اس طرح اس کے چہرے کی مختلف ڈیزائن اور صنعتیں بنتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ خبیر بما یصنعون کہ ہم تمہاری مختلف قسم کی صنعتوں کو اور چہرے کی مصنوعات اور بناوٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں کبھی نیم باز ہوتی ہیں، کبھی اور آدھی کھلی اور آدھی بند مارے شرم کے، اور کبھی بہت زیادہ کھلی ہوگی، کبھی گوشے سے دانی طرف دیکھے گا، کبھی بائیں طرف، کبھی کالا چشمہ لگا کر دیکھے گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ بڑے میاں کدھر دیکھ رہے ہیں۔ تو علامہ آلوچی نے اس کی چار تصویریں پیش کی جو میں علماء دین کے لیے پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس مجمع میں علماء بھی تشریف فرماتے تشریف لاتے ہیں۔ ان اللہ خبیر بإدارة النظر نگاہوں کو گھما گھما کے تمہارا حسینوں کو دیکھنا، اللہ اس سے باخبر ہے۔ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں اور اسٹاپ پر پیچھے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشمدید ہوا۔ موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں اور ٹریفک چل رہا ہے کہ کوئی شکل نظر آ گئی تو اب بار بار مڑ کر دیکھ رہا ہے، اسی لیے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، کتنی جانیں ختم ہو گئیں، خود نے کتنوں کو قتل کر دیا، مگر قصور عشق ظالم کا ہوتا ہے۔ کیا کوئی حسین کہتا ہے کہ کار چلاتے ہوئے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جاؤ، نظر بازی سے کتنے ایکسیڈنٹ میں مر گئے اور کتنے ایک ہی نظر میں پاگل ہو گئے، زندگی بھر اس حسین کے عشق سے چھٹکارا نہیں ملا، لاکھ لاہور پڑھ کر چھٹکارا مگر چھٹکارا نہیں ملا۔ نظر کی لعنت بہت خطرناک چیز ہے، دل کا نقلا ہی بدل جاتا ہے، نماز میں کہے گا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، لیکن مگر دل کے سامنے شیطان اسی حسین کا فیچر رکھے گا، یہ شیطان بہت بڑا ٹیچر ہے اور فیچر بھی ہے۔ تو ان اللہ خبیر بإدارة النظر یہ تفسیر روح المعانی کا درس دے رہا ہوں کہ مختلف زاویوں، مختلف آفاق و اطراف، مختلف اصناف و امکنان اور مختلف ابواب میں تمہاری نظر کے گھمانے سے اللہ باخبر ہے۔ اور دوسری تفسیر کیا ہے، ان اللہ خبیروں کی استعمال ظاہر الحواس، بدنظری میں تم جو اپنے تمام حواس استعمال کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے کہ پہلے تم قوت باطرہ یعنی نظر خراب کرتے ہو، اس کے بعد تم اس کی بات سننا چاہتے ہو، پھر اس سے بات کرنا چاہتے ہو، یعنی تم اپنے پانچوں حواس استعمال کرتے ہو، قوت باطرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، تمہارے سارے حواس خراب ہو جاتے ہیں، مگر سبب اول وہی نظر بازی ہے، نہ دیکھو نہ ان میں دل اٹکے، نہ لٹکے نہ تمہاری کمر مٹکے، ان سے دل نہ لگاؤ، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ نظر بچانے پر انعام حلاوت ایمانی ہے کہ تم کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، یعنی لیلا سے نظر بچایا پر مولا کو پایا۔ تو رمضان میں اللہ کے نام پر گزارش کرتا ہوں کہ ایک مہینے کا وعدہ کر لو، نفس سے معاہدہ کر لو کہ پورے مہینہ بدنظری نہیں کریں گے، ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اور روزے کا بھی احترام ہے۔ کہتے ہیں کہ پیٹ میں پڑا چارہ تو وہ چلنے لگا بے چارہ، اور تمہارے پیٹ میں چارہ بھی نہیں اور پھر بھی وہ چل رہے ہو۔ روزہ رکھ کر بدنظری بہت خسارے کی بات ہے، اس لیے فی الحال نفس کو مہذب کرنے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے اور ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینے کا پورا ارادہ کر لو کہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے، اور رمضان سے پہلے ہی کمر کس لو، کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو دو دن پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھائی یہ رکھ لو وہ رکھ لو، ریل میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی، رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو، آج ہی سے مشق شروع کر دو۔ اور اسی تفسیر کیا ہے، ان اللہ خبیر بتحریک الجوارح، اور اللہ باخبر ہے تمہارے اعضاء بدن کے متحرک ہو جانے سے، بدنظری کی نحوست سے تمہارے ہاتھ پیر بھی حرکت میں آ جائیں گے، ہاتھ سے اس مکتوب الیہ یا مکتوب الیہا کو خط لکھ دو گے اور پاؤں سے اس کی گلیوں کا چکر لگانا شروع کر دو گے وغیرہ، تمہارے سارے جوارح کا اس کے اندر مشغول ہونے کا خطرہ ہے، کتنی عمدہ تفصیل کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور آخری تفصیل کیا ہے، ان اللہ قبیر بما یقصدون بذلک، اللہ تمہارے دل کی اس قبیح نیت سے بھی باخبر ہے کہ اگر یہ معشوقہ یا معشوق مل جائے تو اس کے ساتھ بدفعلی کا جو ارادہ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے اللہ اس سے بھی باخبر ہے. اس نظر بازی سے مقصود صرف نظر بازی نہیں، حسینوں کا پس فلور مقصود نہیں ہے، کالی گال اور کالے بال مقصود نہیں ہے، ناف کے نیچے حرام کاری اور بدماشی کی تمہاری نیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم باخبر ہیں. دنیا میں جن ممالک میں بے پردگی عام ہے وہاں زنا عام ہے. شراب اور بے پردگی، یہ دو چیزیں زنا کے خاص اسباب ہیں. ایک امریکن لڑکے نے پوچھا کہ گانا شریعت میں کیسا ہے، میں نے کہا حرام ہے. اس نے کہا کیوں، میں نے کہا گانا سننے سے زنا کا تقاضا پیدا ہوتا ہے. الزنا ہو قیسل زنا، تو اس نے کہا آل رائٹ، یعنی بالکل صحیح. جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمارے دل میں زنا کے بہت زیادہ تقاضے شروع ہو جاتے ہیں. گانے سے مراد ایسے اشعار ہیں جن میں دنیاوی محبوبوں کے محبت کے مضامین ہوتے ہیں، یا ساز و موسیقی ہو، اللہ اور رسول کی محبت کے اشعار جن میں ساز و موسیقی نہیں ہوتی مستثنا ہیں. ان کا نام جو گانا رکھے وہ بیوقوف ہے. اب دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مضر ہے، غیبت ہے. غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال منجنیق میں رکھ کر مثلاً کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے، ڈھاکہ بھیج رہا ہے، دبئی بھیج رہا ہے. جس کی غیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو، ڈھاکہ کا ہو، کلکتہ کا ہو، مدراس کا ہو، بمبئی کا ہو، غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں جا رہی ہیں جس کی غیبت کر رہا ہے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مخلص کون ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم مخلص اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو. فرمایا نہیں، مخلص وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں، روزہ، نماز، تلاوت، حج، عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے، جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کا گناہ زنا سے اشد ہے. الغیبت اشد من الزنا. صحابہ نے پوچھا زنا سے اشد کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زناکار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی، جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، یہ حق العباد نہیں ہے، لیکن غیبت حق العباد ہے. جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، بشرطے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کو اطلاع ہو جائے. جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں. مثلاً ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کر لاہور والے کی غیبت کی اور اس کو خبر نہیں ہے، پھر اس کو خط لکھنا یا لاہور جا کر معافی مانگنا یہ بالکل عبث ہے، بیکار ہے، بلکہ ناجائز ہے. کیونکہ خواہ مخواہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے. وہ سوچے گا کہ یار تم کیسے آتی ہو کہ غیبت کرتے ہو، دیکھنے میں ایسے پیارے دوست بنے ہوئے ہو، لہٰذا جس کو اطلاع نہ ہوئی ہو اس سے معافی مت مانگو، نہ خط سے نہ وہاں جا کر. بس جس مسجد نے غیبت کی ہو وہاں کہہ دو کہ مجھ سے نالائقی ہو گئی، وہ مجھ سے بہتر ہیں، ان کی خوبیوں پر افسوس میری نظر نہیں گئی. جیسے مکھی زخم پر ہی بیٹھتی ہے، سارا جسم اچھا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندی جگہ پر بیٹھتی ہے. اسی طرح ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر کے میں نے ان کے ایک عیب کو دیکھا اور کیا معلوم انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہو اور اللہ کا پیار حاصل کر لیا ہو. اور تین دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر بخش دو، بلکہ صبح شام کے جو معاملات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو، ستایا ہو، مارا ہو، ان سب کا ثواب ہے اللہ ان کو دے دے، اور ان کو یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا. ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لو. بزرگوں کا اس میں اختلاف ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر ملے گا یا ہر ایک کو پورا پورا ملے گا. مثلاً تین دفعہ قل ھو اللہ کا ثواب اگر 100 آدمی کو بخش دیا تو کیا 100 حصہ لگے گا، بانٹا جائے گا، تقسیم ہوگا؟ مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے جس کو حکیم الامت نے نقل کیا ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا، سب کو برابر ملے گا.
سورہ یاسین شریف پڑھ کے بخشو تو دس قرآن پاک کا ثواب اور تین دفعہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر بخشو تو ایک قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو پورا پورا ملے گا، چاہے بے شمار آدمی کو بخشو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ قریب ہے۔ تو غیبت کے متعلق بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ لیکن حکیم الامت کا یہ مضمون اب طرائف اور ذرائف میں میں نے خود پڑھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے، بلکہ بعض وجہ سے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے اس کا دل برا ہوگا کہ یار تم اس کے ساتھ دوست بن کر میری غیبت کر رہے تھے، تو یہ اور اذیت پہنچانا ہوگا، کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری غیبت کی گئی ہے۔ لہٰذا جب تک اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں، بلکہ مندرجہ بالا طریقے سے یعنی ثواب پہنچا کر اس کی تلافی کرنا کافی ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، ان من کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن ارتضاه لمن ارتضاه تقول اللهم اغفر لنا وله۔ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے کہ جب اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو، ہاں اگر اطلاع ہو گئی تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہے۔ جب تک معافی نہیں مانگو گے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کو جب میں بیان کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔